بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 16 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ نواب بہادر یار جنگ، 3 فروری 1905 تا 27 جون 1944۔ برصغیر کے بے مثل خطیب اور مقرر محمد بہادر خان کا تعلق ریاست حیدرآباد دکن سے تھا۔ آپ نے گھر پر ہی فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے والد نے اپنی وفات پر کئی لاکھ روپے قرض چھوڑا، جسے نواب بہادر یار جنگ نے اپنے حسن تدبیر سے 5 سال میں اتار دیا۔ اگرچہ بر عظیم نے اور بھی بہت سے نامور خطیب پیدا کیے، لیکن نواب صاحب کو اس صنف میں جو امتیازی حیثیت حاصل ہوئی، اس کا سبب ان کے ابلاغ کا کمال تھا۔ ان کے مخاطب ان پڑھ دیہاتی بھی ہوتے اور تعلیم یافتہ بھی، لیکن ان کی تقریر سب پر یکساں اثر کرتی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں شرکت کے سبب انہیں ملک گیر شہرت حاصل ہوئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلسے میں نظام دکن میر عثمان علی خان کی موجودگی میں بہادر یار جنگ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد عربی کے تخت نشین و تاج پوش غلام، آ کے میں تجھے بتلاؤں کہ اس شہنشاہ کونین کی نظر میں انداز ملوکیت کیا تھے۔ نظام یہ بات سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کو بہادر یار جنگ کا خطاب عطا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام جلسوں میں عام طور سے یہ روایت تھی کہ صدر جلسہ رسمی طور پر کوئی نہ کوئی اختتامی جملے ضرور کہتے۔ لاہور کے اجلاس میں جب بہادر یار جنگ تقریر کر چکے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب حسب روایت صدر جلسہ قائد اعظم اختتامی کلمات ادا کریں گے۔ چنانچہ جب قائد اعظم کرسی صدارت سے اٹھے تو لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ آپ نے یہ کہہ کر جلسے کے اختتام کا اعلان کر دیا کہ بہادر یار جنگ کے بعد کسی اور کا بولنا غلطی ہے۔ نواب صاحب نے مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں لیگ فنڈ میں 10 لاکھ روپے جمع کرنے کی اپیل کی، اور ساتھ ہی ایک نہایت رقت آمیز تقریر میں ایک جملہ کہہ دیا کہ جو مال کا اظہار نہیں کر سکتے وہ جان کیا دے سکیں گے۔ ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ آپ پر نوٹوں اور زیورات کی بارش ہونے لگی اور کچھ ہی وقت میں 1.25 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ مختار مسعود، جنہوں نے کئی مرتبہ نواب بہادر یار جنگ کو سنا، انہوں نے اپنی ان کی تقریر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کبھی آتش فشاں ہوتی اور کبھی آبشار، بعض تقریر میں یہ دونوں صورتیں جمع ہو جاتی۔ وہ تقریریں جن میں بر عظیم کی آزادی اور پاکستان کا مطالبہ ہوتا یا فکر و عمل اور سرفروشی و جاں بازی کی تلقین ہوتی، وہ بالکل آتش فشاں کی مانند ہوتی۔ آگ اور حرارت کا سیل بے پناہ جوہر مقابل پر حاوی ہو جائے۔ جو تقریریں اسوائے رسول، مسلمانوں کی نامسلمانی، ایمان کی کمزوری، اتحاد کی کمی، فکر صحیح سے محرومی اور راہ حق سے انحراف کے بارے میں ہوتی، وہ آبشار کی مانند ہوتی۔ ان کی ایک تقریر کے مندرجہ ذیل اقتباس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ وہ اپنے سامعین کو کس طرح مسحور کیا کرتے تھے۔ مسلمان تیشہ لا الہ الا اللہ کو لے کر فاران کی وادیوں سے اٹھا، ایک طرف امارات کی عمارتوں کو ڈھا دیا اور دوسری طرف غربت کے غاروں کو بھر دیا اور تمام اقصائے اسلام کی سطح کو مستسا کر دیا۔ وہ بڑھا تو پہاڑوں کی بلندیوں، فضا کی پنہائیوں اور میدانوں کی وسعتوں کو خاطر میں ہی نہ لایا، ایک طرف بحر الکاہل اور دوسری طرف بحر اوقیانوس کے پانی سے وضو کیا۔ بحر منجمد شمالی کے برفانی علاقوں میں فاتحانہ نیزے گاڑ دیے اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں پرچم ہلالی کو لہرا دیا۔ 1924 کے لگ بھگ آریہ سماجیوں نے حیدرآباد دکن میں اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا اور یہاں شدھی تحریک نے بہت زور پکڑ لیا۔ نواب صاحب اس صورتحال کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکے۔ چنانچہ آپ نے مجلس تبلیغ اسلام کے نام سے ایک انجمن قائم کی اور 3 سال تک ریاست کے کونے کونے کا دورہ کر کے تقریباً 5,000 غیر مسلموں کو دارہ اسلام میں داخل کیا۔ ریاستی ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی جارحانہ سرگرمیوں کے پیش نظر 7 دسمبر 1928 کو بہادر یار جنگ کی زیر صدارت مجلس اتحاد المسلمین کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ مجلس کے مندرجہ ذیل اغراض و مقاصد قرار پائے۔ نمبر 1، اسلام کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق متحد کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے معاشرتی اور تعلیمی مقاصد کا تحفظ۔ نمبر 3، مملکت اور حکمران سے وفاداری کا اظہار اور مملکت کے قوانین کا احترام۔ مجلس اگرچہ ابتدا میں ایک مذہبی جماعت کے طور پر قائم کی گئی تھی، لیکن سیاسی مقاصد بھی اس کے پیش نظر رہے۔ فروری 1933 میں مجلس کے دستور میں ایک سیاسی شق کا اضافہ کیا گیا اور مملکت آصفیہ کی بقا اور سالمیت کو مسلمانان ریاست کے وجود کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا۔ اکتوبر 1947 میں مجلس کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا اور بہادر یار جنگ کو شریک معتمد جوائنٹ سیکرٹری نامزد کیا گیا۔ 1939 میں آپ مجلس کے صدر منتخب ہوئے اور تاحیات اس عہدے پر فائز رہے۔ نواب صاحب نے جب مجلس کی صدارت سنبھالی تو اس وقت اس کی مالی حالت نہایت غیر مستحکم تھی۔ آپ نے اپنی کوشش سے مجلس اتحاد المسلمین کو ریاست کی انتہائی مقبول جماعت بنا دیا۔ مجلس کا صدر دفتر آپ کی رہائش گاہ میں قائم کیا گیا۔ اس وقت ریاست حیدرآباد 4 صوبوں، 16 اضلاع اور 109 تعلقوں پر مشتمل تھی۔ نواب صاحب نے مجلس کی باضابطہ شاخیں ہر شہر اور قصبہ میں قائم کی۔ ہر ذیلی شاخ کے لیے دارالمطالعہ کا قیام، مساجد میں کم از کم 3 آیات قرآن سنانے کا بندوبست اور ارکان مجلس پر نماز باجماعت کی پابندی لازمی قرار پائی۔ 1937 میں مجلس کی شاخوں کی تعداد 58 تھی، جو کہ 1939 میں بڑھ کر 384 ہو گئی۔ 1942 میں مجلس نے 24,000 گز پر محیط قمر باغ دارالاسلام خرید کر اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ 10 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے دستور کے عین مطابق مجلس کا نیا دستور وضع کیا گیا اور آزاد ہندوستان میں آزاد حیدرآباد مجلس کا مقصد قرار پایا۔ مجلس کی تمام تر ترقی اور مقبولیت بہادر یار جنگ کی توجہ اور کوشش کا نتیجہ تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ابتدا میں اپنی سرگرمیوں کو برطانوی ہند تک محدود رکھا تھا، لیکن بعد میں کانگریس نے ریاستی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی۔ آل انڈیا اسٹیٹس پیپلز کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ ان حالات میں بہادر یار جنگ نے آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ تمام ریاستی مسلمان ایک مرکز کے تحت جمع ہوں۔ اسٹیٹس مسلم لیگ کا قیام محض نواب صاحب کی کوششوں کا مرہون منت تھا۔ ریاستی مسلم لیگ کا مرکزی دفتر ناگپور میں قائم ہوا، جس کے تمام اخراجات انہوں نے خود برداشت کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے مرکزی دفتر کے لیے 150 روپے ماہوار دینا منظور کیا تھا۔ ریاستی لیگ کے سیکرٹری محمود الحسن صدیقی نے نواب صاحب کے ذاتی خرچ پر 12 ریاستوں کا دورہ کر کے وہاں لیگ کو منظم کیا تھا۔ بہادر یار جنگ نے اپنی تمام توانائیوں کو حصول پاکستان کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ قیام پاکستان کو ہندوستان کے سیاسی مسائل اور خصوصاً مسلمانوں کے مستقبل کا واحد حل تصور کرتے تھے۔ ان کے نزدیک قیام پاکستان کا واحد مقصد وہاں الہی اور قرآنی حکومت کا قیام تھا۔ ایک خط میں انہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ہر قسم کی سعی و کوشش حرام ہے، اگر پاکستان سے الہی اور قرآنی حکومت مراد نہیں ہے۔ میں زندگی کے ہر گوشے اور حیات کے ہر پہلو کے لیے قرآنی نظام کو کافی اور شافی سمجھتا ہوں، چاہے حیات انسانی کا وہ گوشہ اخلاقی ہو یا علمی، اقتصادی ہو یا سیاسی، حالت امن سے ہو یا حالت جنگ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نہ روسا کا قائل ہوں، میں نہ روسو کا قائل ہوں، نہ کارل مارکس کا، نہ لینن کا قائل ہوں، نہ ٹلسٹائی کا، اور نہ اینی بیسنٹ کا، نہ گاندھی کا۔ اور اپنی اس بغاوت کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر جناح اور مشرقی بھی اس کے سوا کوئی اور نظام چاہتے ہیں تو ان کا بھی قائل نہیں۔ نواب بہادر یار جنگ ایک جاگیردار ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے۔ 1938 میں اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا کہ 2 سال سے میرے لباس کا سالانہ بجٹ صرف 100 روپے ہے، اگر کبھی آپ میرے جسم پر کوئی شیروانی دیکھیں تو یقین کیجئے کہ 2 برس پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ صاحبزادہ عبد القیوم 1863 تا 4 دسمبر 1937۔ صاحبزادہ عبد القیوم نے صوبہ سرحد کے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں جو خدمات سر انجام دیں، ان کے پیش نظر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ تحصیل سوابی کے ایک گاؤں کوٹھا میں پیدا ہوئے۔ اپنی آبائی گاؤں میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مشن ہائی اسکول پشاور میں داخل ہوئے، اور یہیں سے انٹرنس کا امتحان پاس کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی اور معمولی عہدہ سے ترقی کرتے کرتے خیبر ایجنسی کے پہلے مسلمان پولیٹیکل ایجنٹ مقرر ہوئے۔ دسمبر 1919 میں سرکاری ملازمت سے سبکدوشی کے بعد آپ نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 1919 سے 1931 تک انڈین قانون ساز کونسل کے نامزد رکن کی حیثیت سے کام کیا۔ اس دوران میں آپ نے صوبہ سرحد میں آئینی اصلاحات کے اجرا کا مطالبہ کیا۔ 1925 میں آپ نے اسمبلی میں اس سلسلے میں قرارداد پیش کی، مگر ہندو ممبران کی مخالفت کے سبب یہ تجویز مسترد ہو گئی۔ تاہم مسلمانان ہند کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور 1922 میں صوبہ سرحد میں ایک قانون ساز کونسل قائم ہو گئی۔ 1932 میں آپ صوبہ سرحد کے واحد وزیر مقرر ہوئے۔ آپ 1937 میں صوبہ سرحد کی نئی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور دسمبر 1937 تک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ اسی ماہ کانگریس پارٹی نے آپ کی وزارت کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس کروا دیا، چنانچہ آپ وزارت سے مستعفی ہو کر اپنے گاؤں چلے گئے جہاں آپ نے وفات پائی۔ اسلامیہ کالج پشاور۔ صاحبزادہ عبد القیوم کا یادگار کارنامہ اسلامیہ کالج پشاور کا قیام ہے۔ صوبہ سرحد میں کالج کے قیام کا خواب چیف کمشنر راس کیپل نے اور صاحبزادہ ایوب خان نے 1904 اور 1906 کے درمیان دیکھا تھا، لیکن چونکہ اس وقت دونوں معمولی عہدوں پر کام کر رہے تھے اس لیے خواب کا شرمندہ تعبیر ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اگست 1909 میں جب کیپل صوبہ سرحد کا چیف کمشنر مقرر ہوا تو کالج کے قیام کی تحریک شروع ہو گئی۔ 1909 کے وسط میں جب راس کیپل نے اسلامیہ ہائی اسکول پشاور کا دورہ کیا تو سرحد کے مسلمانوں نے اسے کالج کے قیام کی ضرورت کا احساس دلایا۔ کالج کے قیام کے لیے 1911 کے شروع میں چندہ جمع کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کا مشترکہ سیکرٹری صاحبزادہ عبد القیوم کو مقرر کیا گیا۔ سرحد کے مسلمانوں نے 6 ماہ کے مختصر عرصہ میں 5 لاکھ روپے جمع کر لیے اور 1914 تک اس مد میں 15 لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے۔ آفریدی قبیلہ کے سردار نے 1 ماہ کا الاؤنس چندے میں دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک مسلمان ٹھیکیدار رحیم شاہ کاکا خیل نے 1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کالج کے لیے تقریباً 210 ایکڑ ارزمین رعایتی نرخ پر حاصل کی گئی تھی۔ مسلمان زمانے نے فیصلہ کیا تھا کہ کالج کے احاطہ میں تعمیر ہونے والی پہلی عمارت مسجد کی ہوگی۔ چنانچہ 21 مارچ 1912 کو نامور مذہبی رہنما فضل واحد المعروف حاجی صاحب ترنگ زئی اور بادشاہ گل صاحب کی موجودگی میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اکتوبر 1912 میں کالج کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور یکم اپریل 1913 کو ہارکورٹ بٹلر نے کالج کا افتتاح کیا تھا۔ ابتدا میں 25 طلبہ نے کالج میں داخلہ لیا اور 3 سال بعد یہ تعداد 450 تک جا پہنچی۔ کالج کے سائنس بلاک کی تعمیر 1914 میں شروع ہوئی۔ 1915 میں بی اے کی کلاسز کا اجرا ہوا، جبکہ 1920 میں بی ایس سی کی کلاسز شروع کی گئیں۔ اسلامیہ کالج پشاور کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے کیا گیا تھا۔ ابتدا میں کالج کے تدریسی عملے میں کیمبرج یونیورسٹی کے 3 فارغ التحصیل ٹپنگ، عنایت اللہ مشرقی اور بوس فیلڈ شامل کیے گئے۔ اسلامیہ کالج پشاور کے قیام میں برطانوی حکومت کی دلچسپی خالیہ ذلت نہیں تھی، بلکہ اس میں اس کے سیاسی اغراض و مقاصد پوشیدہ تھے۔ حکومت کو یہ توقع تھی کہ کالج کے قیام سے نہ صرف با اثر اور مقتدر خاندانوں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے، بلکہ انہیں حکومت کا وفادار بنانے میں بہت مدد ملے گی۔ چیف کمشنر راس کیپل نے گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ کو لکھا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ قبائلی سرداروں کے تمام بچے کالج میں داخل ہوں، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ فرنگی اور اس کی انتظامیہ کی شکل اتنی بھی سیاہ نہیں جتنی کہ عموماً دکھلائی جاتی ہے۔ اسلامیہ کالج کے قیام سے برطانوی حکومت ایک اور سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی کہ ایم اے او کالج علی گڑھ کی وہ حیثیت ختم کی جا سکے جو اس وقت سے حاصل ہو چکی تھی۔ اس دوران میں جنگ ترابس اور بلقانی جنگوں کے سبب انگریزوں کے خلاف نفرت بہت پھیل چکی تھی اور علی گڑھ کالج کو سیاسی ایجوٹیشن کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہارکورٹ بٹلر نے لارڈ ہارڈنگ کو اپریل 1913 میں لکھا تھا کہ ہمیں قلمندی سے کام لیتے ہوئے علی گڑھ کالج کو تنہا کرنے کے رجحان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اسلامیہ کالج لاہور، پشاور اور مستقبل میں قائم ہونے والے اسلامیہ کالجوں کی بھرپور امداد کریں تو علی گڑھ کالج کی وہ حیثیت ختم ہو جائے گی جو اب اسے حاصل ہے۔ اس دور میں قبائلی برطانوی حکومت کو ناکو چنے چبوا رہے تھے اور حکومت ہند کو قبائلیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے خزانے کا ایک بڑا حصہ جنگ و جدل میں صرف کرنا پڑتا تھا۔ دوم چونکہ برطانیہ نے تمام دنیا کے غیر مہذب لوگوں کو تہذیب سکھانے کے غرض سے اپنی سلطنت قائم کی تھی، اسی غرض کے لیے ہارکورٹ بٹلر نے حکومت پر زور دیا تھا کہ اسلامیہ کالج پشاور کو 50,000 روپے کی گرانٹ دے دی جائے، کیونکہ سیاسی لحاظ سے یہ نہایت ضروری ہے تاکہ سرحدی مسلمانوں کو مہذب بنایا جا سکے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ لارڈ ہارڈنگ اس حکمت عملی سے 100% متفق تھا، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ تعلیم کا فروغ اس صورتحال میں انقلاب پیدا کرنے اور قبائلیوں کو خاموش کرانے کا ایک قابل اطمینان ذریعہ ہے۔ چیف کمشنر کا خیال تھا کہ کالج پر مکمل حکومتی کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن عام لوگوں کی رائے اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہاں تک کہ مقامی پولیس نے بھی حکومتی کنٹرول کی سخت مخالفت کی تھی۔ یہاں اس حقیقت کا تذکرہ قابل ذکر ہے کہ صوبہ سرحد کے ہندوؤں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کی مانند اسلامیہ کالج پشاور کے قیام کی بھی سختی سے مخالفت و مزاحمت کی تھی۔ پنجاب کے ہندو اخبارات و رسائل اس مخالفت میں پیش پیش تھے۔ ایک ہندو اخبار دی پنجاب ایڈوکیٹ نے کالج کے قیام کی پرزور مخالفت کرتے ہوئے سر جارج روس کیپل کے گناہوں کا ڈھیر کے عنوان سے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ اس کے گناہوں کا سب سے سیاہ حصہ اس کی وہ دلچسپی ہے جس کا اظہار وہ کالج کے قیام کے سلسلے میں کر رہا ہے۔ اس کے برعکس مسلم اخبارات اور رسائل نے اسلامیہ کالج پشاور کے قیام پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا تھا۔ ایک مسلم اخبار دی افغان نے 23 جنوری 1910 کو کالج کے قیام کی حمایت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اسلامیہ کالج پشاور کے مسلمانوں کو آریہ نیشنل اسکول کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا، اور جس کا واحد مقصد حکومت کے خلاف بغاوت کے جذبات کو ہوا دینا اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹے نظریات پھیلانا ہے۔ پنجاب کے مسلم اخبارات جن میں پیسہ اخبار، آبزرور اور زمیندار شامل تھے، کالج کے قیام کی بھرپور حمایت کی تھی۔ اسلامیہ کالج پشاور کا تذکرہ اس کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی خیبر یونین کے بغیر نامکمل رہے گا، جس کا افتتاح 1921 میں کیا گیا تھا۔ خیبر یونین نے نہ صرف اندرون ہند بلکہ بیرون ہند سے بھی اہم شخصیات کو مدعو کیا تھا۔ 1922 سے 1962 تک جن اہم شخصیات کو یونین سے خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا، ان میں قائد اعظم سر محمد شفیع، رالف گریفٹ، خالدہ ادیب خانم، جواہر لال نہرو، جارج کنگم، سردار عبد الرب نشتر، محترمہ فاطمہ جنا اور سردار عبد القیوم خان شامل تھے۔ اس بارے میں ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ 1930 کے لگ بھگ اسلامیہ کالج پشاور کے 6 طلبہ انگلستان میں زیر تعلیم تھے، جنہوں نے انگلستان میں خیبر یونین کی ایک شاخ قائم کی تھی۔ انہی میں سے اسلم خٹک، عنایت اللہ خان اور شیخ محمد صادق نے چودھری رحمت علی کے اعلامیے ناؤ اور نیور پر دستخط کیے تھے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد کے دوران قائد اعظم نے 2 مرتبہ اسلامیہ کالج پشاور کا دورہ کیا تھا۔ آپ پہلی مرتبہ 20 جون 1936 کو خیبر یونین کی دعوت پر کالج تشریف لائے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کالج انتظامیہ اس دعوت پر خوش نہیں تھی، یہاں تک کہ صاحبزادہ عبد القیوم اس تقریب میں موجود نہیں تھے، اور کالج منتظمین کو یہ یقین دہانی کرانی پڑی کہ قائد اعظم یہاں کوئی سیاسی تقریر نہیں کریں گے۔ پروفیسر محمد شفیع نے خطبہ استقبالیہ میں قائد اعظم کو مسلم قوم میں ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ قائد اعظم نے تقریباً آدھا گھنٹہ تقریر کی، جس میں مسلمانوں کو تعلیمی اور سیاسی میدانوں میں آگے بڑھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ایک روز یہ علمی مرکز قرطبہ اور الازہر کسی بلندیوں کو چھوئے گا۔ قائد اعظم کی دوسری مرتبہ 25 نومبر 1945 کو اسلامیہ کالج آمد ہوئی۔ اس موقع پر کالج کے طلباء نے جی ٹی روڈ پر آپ کا استقبال کیا، اور سفید مسجد کے قریب ایک جلوس کی شکل میں آپ کو کالج لے گئے۔ کالج کے پرنسپل شیخ محمد تیمور نے خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ اس موقع پر سرحد مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سیکرٹری محمد تہماسب نے قائد اعظم کو 8000 روپے کی ایک تھیلی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ تو ہم آپ کو 8000 روپے پیش کر رہے ہیں، اگلی مرتبہ ہم آپ کو 8000 طلبہ پیش کریں گے جو اپنی جانیں پاکستان پر نچھاور کریں گے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے 12 اپریل 1948 کو اس کالج کے طلبہ کو چند نصیحتوں سے نوازا۔ قائد اعظم کو اسلامیہ کالج پشاور سے جو قلبی تعلق تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کا ایک حصہ مختص کیا تھا، جس کے تحت اسلامیہ کالج پشاور کو 10,08,11,600 روپے دیے گئے۔ وقف کردہ باقی رقم کس طرح خرد برد ہوئی، اس کی تفصیل کے لیے ریاض ملک کی تحقیقی کتاب قائد اعظم کی جائیداد اور سرمایہ کاری مطبوعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2009 کے ہوشربہ انکشافات ہیں۔ مولوی اے کے فضل الحق، 26 اکتوبر 1873 تا 27 اپریل 1962۔ شیر بنگال مولانا ابو القاسم فضل الحق ضلع بارسیل مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد بارسیل کے ضلع اسکول میں داخل ہوئے۔ 1893 میں پریزیڈنسی کالج کلکتہ سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ وہ پہلے بنگالی مسلمان تھے جنہوں نے حساب، کیمسٹری اور فزکس میں فرسٹ ڈویژن حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ 1895 میں ایم اے کا امتحان دیا اور 2 سال بعد یونیورسٹی لا کالج کلکتہ سے وکالت کا امتحان پاس کیا۔ آپ نے 1900 میں وکالت کا آغاز کیا اور 1906 میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور ڈپٹی مجسٹریٹ مقرر ہوئے۔ 1911 میں تقسیم بنگال کی تنسیخ کے بعد مولوی صاحب نے بطور احتجاج ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور دوبارہ وکالت کا آغاز کیا، اور جلد ہی ان کا شمار سرکردہ وکلا میں ہونے لگا۔ 1913 میں انہوں نے بنگال قانون ساز کونسل کی ایک نشست پر ضمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر اگرچہ ان کا مد مقابل ایک ہندو تھا اور اس حلقے میں ہندو ووٹروں کی اکثریت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود مولوی صاحب انتخاب میں کامیاب ہو گئے۔ بحثیت ممبر ان کی پہلی تقریر تعلیمی مسائل کے بارے میں تھی۔ یہ تقریر اتنی کامیاب تھی کہ کونسل کے صدر گورنر بنگال نے انہیں اس پر مبارکباد پیش کی تھی۔ کرشک پرجا پارٹی کا قیام۔ 1915 میں مولوی صاحب نے بنگال میں کسان تحریک کا آغاز کیا، اور اس سلسلے میں کسانوں کی حالت کو بہتر بنانے کی غرض سے کرشک پرجا پارٹی کو منظم کیا۔ مولوی صاحب کی کوششوں کے نتیجہ میں تھوڑے ہی عرصے میں بنگال کی مشہور شخصیات نے اس جماعت میں شرکت کی، جن میں مولانا محمد اکرم خان، خان بہادر عبداللہ مومن اور سید بدر الدجا شامل تھے۔ اسی جماعت کی کوششوں سے بنگال ٹیننسی بل پاس ہوا 1927، جس کی روح سے مزارعین کو بہت سے حقوق حاصل ہوئے۔ کرشک تحریک، جس کا مقصد کسانوں کی فلاح و بہبود تھا، 1924 میں ایک سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا گیا اس کو۔ مولوی صاحب نے بنگالی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر خاص توجہ دی۔ ان کے خیال میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے تعلیم سب سے زیادہ ضروری تھی۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی خاطر انہوں نے 1920 میں اسلامیہ کالج قائم کیا۔ 1937 میں جب انہوں نے بنگال میں وزارت بنائی تو تعلیم کا محکمہ اپنے پاس رکھا، اور اس دوران انہوں نے بنگالی مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ ان کے دور وزارت میں ایڈن گرلز کالج ڈھاکہ، زرعی کالج تیج گاؤں، فضل حق مسلم ہال، فضل حق کالج ادینہ ان کی ذاتی نگرانی میں قائم کیے گئے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے قیام میں بھی مولوی فضل حق نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ 1912 تک مشرقی بنگال میں ایک بھی یونیورسٹی موجود نہیں تھی۔ جنوری 1912 میں گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ نے ڈھاکہ کا دورہ کیا تو مسلمانوں کے ایک وفد نے نواب سلیم اللہ کی سربراہی میں اسے ایک عرضداشت پیش کی، جس میں ڈھاکہ میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مولوی فضل الحق نے بعد میں قانون ساز کونسل میں ڈھاکہ یونیورسٹی بل پیش کیا، جس کے تحت ڈھاکہ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بنگالی ہندوؤں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے قیام میں ہر ممکن روڑے اٹکانے کی کوشش کی، اور جب تمام مخالفتوں کے باوجود یونیورسٹی قائم ہو گئی تو وہ اسے ڈھاکہ کی یونیورسٹی کے بجائے مکہ یونیورسٹی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ 1924 میں مولوی صاحب نے مسلم ایجوکیشنل فنڈ قائم کیا، جس سے غریب طلبہ کو وظائف دیے جاتے تھے۔ اسی سال انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک علیحدہ ڈائریکٹریٹ قائم کیا۔ اس سے پیشتر مسلمان بچوں کو اسکولوں میں سنسکرت پڑھنا لازمی تھا، اور عربی و فارسی کی تعلیم انہیں اس بنا پر نہیں دی جاتی تھی کہ چونکہ مسلمان طلبہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اس لیے مولویوں کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا۔ 1917 میں مولوی صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ دہلی کی صدارت کی۔ اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے نہایت عمدگی کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کی۔ اس وقت ہندوستانی مسلمان ترکی کے بارے میں سخت مضطرب تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ساری دنیا میں موجود ایام تشویش انگیز ہیں۔ دنیا کی ساری اسلامی مملکتیں یورپ کی عیسائی حکومتوں کی خود غرضانہ پالیسیوں کا شکار ہوئی ہیں۔ ہم مسلمانان ہند کے لیے ترکی کی قسمت گہری فکر مندی کا موجب ہے، کیونکہ اس سے خلافت اور مقامات مقدسہ کی نگہداشت کا مسئلہ مضبوطی سے وابستہ ہے۔ 23 مارچ 1940 کو مولوی صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ اس اجلاس کے دوران ایک لطیفہ یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کے دوران مولوی صاحب جب جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور شیر بنگال زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے تو قائد اعظم یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ When the lion comes, the lamb should sit down۔ جب مولوی صاحب اپنی کرسی پر بیٹھ گئے تو قائد اعظم نے دوبارہ کھڑے ہو کر فرمایا Now, the line is changed. The lamp should come out. دوسری جنگ عظیم کے دوران مولوی صاحب نے جب ڈیفنس کاؤنسل میں شرکت کی تو آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم نے انہیں ڈیفنس کاؤنسل سے استعفیٰ دینے کو کہا تو انہوں نے نہ صرف ڈیفنس کاؤنسل سے استعفیٰ دے دیا بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی خیر باد کہہ دیا 1937 سے لے کر 1943 تک مولوی صاحب بنگال کے وزیر اعلیٰ رہے اس دوران انہوں نے قانون مزارعات بنگال کی ترمیم کا بل پاس کروایا جس کے تحت زمینداروں کے حقوق و اختیارات کم کیے گئے اور عام لوگوں اور مزارین کے حقوق کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا پرانے قرضوں کے تصفیے کا بل پاس کرا کر بہت سے لوگوں کو ہندو مہاجنوں کے کروڑوں روپے کے سود در سود چکر سے نکالا قیام پاکستان کے بعد وہ کئی اہم عہدوں پر فائز رہے جن میں گورنر مشرقی بنگال پاکستان کا عہدہ بھی شامل تھا چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 تا 3 فروری 1991 پاکستان نیشنل موومنٹ کے بانی اور لفظ پاکستان وضع کرنے والے چودھری رحمت علی ہوشیار پور میں پیدا ہوئے اپنے آبائی شہر اور جالندھر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1914 میں اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے اور یہیں سے 1918 میں بی اے کیا بعد میں لا کالج لاہور میں داخلہ تو لیا لیکن ڈگری حاصل نہ کر سکے کچھ عرصہ محمد الدین فوق کے اخبارات میں ملازمت کی 1923 میں ایچ ایس این کالج لاہور میں ہاؤس ماسٹر رہے اور بعد ازاں میر دوست محمد خان مزاری کے پرائیویٹ سیکرٹری اور قانونی مشیر 1923 تا 1930 کے فرائض انجام دیے 1930 میں آپ انگلستان چلے گئے اور وہاں کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا یہاں سے 1933 میں بی اے اور 1940 میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں 1943 میں آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا رحمت علی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں بزم شبلی کے افتتاحی خطبے 1915 میں برصغیر کے شمالی حصے میں ایک مسلم ریاست کے قیام کا تذکرہ کیا تھا خود ان کے الفاظ میں شمالی ہندوستان مسلم ہے اور ہم نہ صرف اسے مسلم رکھیں گے بلکہ اسے مسلم رکھیں گے بلکہ اسے ایک مسلم ریاست بنا دیں گے 28 جنوری 1933 کو رحمت علی نے کیمبرج سے ناؤ اور نیور کے نام سے ایک اعلامیہ جاری کیا جس پر محمد اسلم خٹک صدر خیبر یونین شیخ محمد صادق اور عنایت اللہ خان سیکرٹری خیبر یونین کے بھی دستخط تھے رحمت علی نے اس اعلامیہ میں اس مفروضے کی تردید کی کہ ہندوستان ایک ملک ہے اور یہاں صرف ایک ہی قوم آباد ہے انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کے شمالی صوبوں میں 45 ملین میں سے 30 ملین مسلمان آباد ہیں جن کا مذہب کلچر تاریخ روایات معاشی نظام نظام وراثت و جانشینی شادی و نکاح کی رسومات باقی لوگوں سے مختلف ہیں نہ تو یہ باہمی شادیاں کرتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں رحمت علی نے اس بات کی بھی تردید کی کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان اختلاف کی نوعیت عیسائیوں کے دو فرقوں پروٹیسٹنٹ اور رومن کیتھولک کی مانند ہے آپ نے اس بات پر زور دیا کہ ہم مسلمان ہندوؤں سے بالکل ایک علیحدہ قوم ہیں لہٰذا ہمارے لیے ہندوستان سے الگ 5 مسلم یونٹوں پر مشتمل ایک علیحدہ وفاق قائم کیا جائے یہ عمل مسلمانوں کی قومی ہستی کی بقا کے لیے ناگزیر ہے رحمت علی نے اپنی اس اسکیم کو علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں پیش کردہ اسکیم سے مختلف اسکیم بتلایا آپ نے اس پمفلٹ میں پاکستان کا لفظ استعمال کیا آپ نے انڈینزم اور ہندوستانی وفاق کے خلاف اعلان جنگ کیا رحمت علی کی اسکیم پنجاب کے پڑھے لکھے حلقوں میں خاصی مقبول ہوئی مجلس کبیر پاکستان سے متعلق تمام لوگ رحمت علی سے براہ راست متاثر تھے رحمت علی نے پمفلٹوں دستی اشتہاروں اور دوسرے تحریری مواد کے ذریعے جو مہم شروع کی اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی 1933 میں برطانوی پارلیمنٹ کی مشترکہ پارلیمانی منتخبہ کمیٹی نے مسلم وفد سے رحمت علی کی اسکیم کے بارے میں سوالات دریافت کیے علامہ عبداللہ یوسف علی نے ایک سوال کے جواب میں پاکستان اسکیم کو ایک طالب علم کی اسکیم قرار دیا سر ظفر اللہ خان نے اس اسکیم کو ناقابل عمل موہوم اور بے بنیاد خام خیالی بتلایا خلیفہ شجاع الدین نے کہا کہ اب تک کسی انجمن یا نمائندہ شخصیت نے اس قسم کی نہ تو اسکیم پر کبھی غور کیا ہے اور نہ ہی اسے درخور اتنا سمجھا ہے برطانوی رائے عامہ نے بھی رحمت علی کی اسکیم پر نکتہ چینی کی اور اسے غیر ذمہ دارانہ اور غیر نمائندہ قرار دیا اسے اس اسکیم میں ہندوستان میں مغل حکومت کے احیاء کی کوشش نظر آئی ہندوؤں نے بھی رحمت علی کی اسکیم کی سخت مخالفت کی اور اسے بدترین قسم کی فرقہ واریہ سے تشبیہ دی اس اسکیم کے علاوہ رحمت علی نے 1937 میں بنگال اور آسام سے متصلہ علاقوں کے لیے ایک بانگ اسلامستان اور 1940 میں عثمانستان کے سے متعلق ایک اسکیم پیش کی تھی۔ چودھری رحمت علی کے حوالے سے دو تین امور کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک مخصوص حلقے کی جانب سے انہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اول یہ کہ کیا لفظ پاکستان چودھری رحمت علی نے پہلی مرتبہ وضع کیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ روزنامہ زمیندار لاہور کے ایک سابق مدیر سید غلام حسین کاظمی نے ایبٹ آباد سے سید عبدالعزیز چشتی کے توسط سے ایک ہفت روزہ اخبار کے ڈکلیریشن کے لیے درخواست دی تھی، جس میں اخبار کا نام پاکستان تجویز کیا گیا تھا۔ یکم جولائی 1928 کو عبدالعزیز چشتی نے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد سے اس درخواست کے بارے میں گفتگو کے لیے چند منٹ کی ملاقات کا وقت طلب کیا تھا۔ دوئم یہ کہ ڈاکٹر کے عزیز نے یہ لکھا ہے کہ محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطبے مارچ 1940 میں کئی جملوں میں وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو چودھری رحمت علی نے اپنے اعلامیے میں استعمال کیے تھے۔ اس ضمن میں حیران کن بات یہ ہے کہ جس طرح قائد اعظم کے الفاظ کو چودھری رحمت علی کا چربہ ظاہر کیا گیا ہے، بینہ ان سے 8 سال قبل دسمبر 1925 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر سردار عبد الرحیم نے بھی وہی جملے اور وہی تاریخی حقائق بیان کیے تھے۔ رحمت علی کے پیش رو عبد الرحیم نے بھی انہی کی مانند یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان انگلستان کے پروٹیسٹنٹ اور رومن کیتھولک فرقوں کی مانند نہیں ہیں، بلکہ ہندو اور مسلمان دو مختلف اور میمیز گروہ یعنی کمیونٹی ہیں۔ ان کی زندگی کے متعلق رویے، ان کی ثقافت، تہذیب و تمدن، سماجی طور طریقے اور عادات، ان کی روایات اور عقائد، تاریخ اور بالخصوص ان کا مذہب انہیں اس طرح مکمل طور پر جدا کر دیتا ہے کہ 1000 سال تک یہاں اکٹھے رہنے کے باوجود ان میں ایک قوم بننے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ درحقیقت ہندو مسلم تضاد کی یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کا اظہار سر سید احمد خان سے شروع ہوا اور بعد میں اس کی نشاندہی سر عبد الرحیم، چودھری رحمت علی اور قائد اعظم نے بھی کی تھی۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت تھی جس کا اظہار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح ہو رہا تھا، اس لیے اس پر کسی ایک چربے کا اطلاق ہرگز نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ چودھری رحمت علی فکری محاذ پر تو بہت متحرک رہے، لیکن تحریک پاکستان میں ان کا کوئی عملی کردار نہیں۔ جہاں تک اقبال اور رحمت علی کا تعلق ہے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو علامہ اقبال کا خوشہ چین قرار دیا ہے۔ رحمت علی نے اکتوبر 1932 میں اپنے ایک تار میں علامہ کو لکھا تھا کہ جدا گانا انتخاب کے ذریعے سے مسلم فیڈریشن کا وہ متمع نظر حاصل ہوگا جس کا اظہار آپ نے مسلم لیگ کے تاریخی خطبے الہ آباد 1930 میں فرمایا ہے۔ جن مسلمان نوجوانوں نے آپ کی تعلیمات کی آغوش میں پرورش پائی ہے، انہیں اس متمع نظر کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال کی وفات پر لندن کے ایک ہوٹل میں تعزیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقبال کی وفات ایک پیمبر ملت کے لیے ایک پیمبر شاعر کی وفات ہے، پاکستان کے لیے ایک ہیرو اور سب سے پہلے پیش رو کی وفات ہے۔ کتابیات: نمبر 1، ابوالحسن علی ندوی، نقوش اقبال، مجلس نشریات اسلام، کراچی 1973۔ نمبر 2، ابوالحسن علی ندوی، حیات عبدالحی، ندوۃ المسلمین، دہلی 1970۔ نمبر 3، ابوالحسن علی ندوی، کاروان زندگی، مجلس نشریات اسلام، کراچی۔ نمبر 4، ابوالحاشم، جلیاں والا باغ، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور۔ نمبر 5، احمد سعید، گفتار قائد اعظم، اسلام آباد 1976۔ نمبر 6، احمد سعید، اقبال اور قائد اعظم، اقبال اکادمی، لاہور 1973۔ نمبر 7، احمد سعید، حیات قائد اعظم، چند نئے پہلو، اسلام آباد 1976۔ نمبر 8، احمد سعید، مسلمانان پنجاب کی سماجی اور فلاحی انجمنیں، ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان، لاہور۔ نمبر 9، احمد میاں اختر جوناگڑی، سر سید کا علمی کارنامہ، کراچی 1964۔ نمبر 10، اختر حسین، تاریخ مسلم لیگ، مکتبہ مسلم لیگ، بمبئی 1940۔ نمبر 11، اسحاق جلیس ندوی، تاریخ ندوۃ العلماء، لکھنؤ 1983۔ نمبر 12، اشتیاق حسین قریشی، بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، کراچی 1967۔ نمبر 13 اکرام اللہ ندوی، وقار حیات، علی گڑھ 1925۔ نمبر 14 اکرام شیخ محمد، موج کوثر، فیروز سنز، لاہور 1965۔ نمبر 15 انوار زبیری، 50 سالہ تاریخ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، بدایون 1936۔ نمبر 16 نور انور امین، قیام پنجاب پروفیشنل مسلم لیگ، لاہور 1967۔ نمبر 17 اصفہانی مرزا ابو الحسن، قائد اعظم میری نظر میں، کراچی 1968۔ نمبر 18 ایوب صابر، تصور پاکستان، علامہ اقبال پر اعتراضات کا جائزہ، اسلام آباد 2006۔ نمبر 19 جعفر احمد سعید، تہجات حسرت، کراچی 2008۔ 20 جاوید اقبال، زندہ رود، لاہور 1984۔ نمبر 21 حسن ریاض سید، پاکستان ناگزیر تھا، کراچی یونیورسٹی 1970۔ نمبر 22 خلیق احمد نظامی، 1857 کا تاریخی روزنامچہ، ندوۃ المسلمین، دہلی 1958۔ نمبر 23 خلیق احمد نظامی، سر سید اور علی گڑھ تحریک، علی گڑھ 1983۔ نمبر 24 خورشید مصطفیٰ رضوی، جنگ آزادی 1857، مکتبہ برہان، دہلی 1959۔ نمبر 25 سید راس مسعود، خطوط سر سید، بدایون 1924۔ نمبر 26 سید رضا علی، اعمال نامہ، ہندوستانی پبلشرز، دہلی 1945۔ نمبر 27 رفیع احمد قدوائی، رپورٹ آل پارٹیز کانفرنس، مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی 1928۔ نمبر 28 رفیق افضل، گفتار اقبال، لاہور 1969۔ نمبر 29 رئیس احمد جعفری، علی برادران، محمد علی اکیڈمی، لاہور 1967۔ 30 رئیس احمد جعفری، قائد اعظم اور ان کا عہد، کراچی 1947۔ 31 رئیس احمد جعفری، کاروان گم گشتہ، کراچی 1971۔ 32 سراج الدین احمد، سر سید کے لیکچروں کا مجموعہ، لاہور 1890۔ 33 سید سلیمان ندوی، برید فرنگ، کراچی 1952۔ 34 سید سلیمان ندوی، نقوش سلیمانی، اردو اکیڈمی، سندھ 1967۔ نمبر 35 سید سلیمان ندوی، ندوی خلافت اور ہندوستان، اعظم گڑھ 1340۔ نمبر 36 سندر لال، سن 57، انجمن ترقی اردو ہند، دہلی 1957۔ نمبر 37 سر سید احمد خان، رسالہ اسباب بغاوت ہند، آئینہ ادب، لاہور۔ 38 شاہد حسین رزاقی، سید امیر علی، لاہور 1970۔ 39 شبلی نعمانی، مقالات شبلی، اعظم گڑھ 1930۔ 40 شمس تبریز خان، تاریخ ندوۃ العلماء، جلد دوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ 1884۔ 41 صدیق علی خان، بے تیغ سپاہی، کراچی 1971۔ 42 ضیاء الدین، عظمت رفتہ، تعلیمی مرکز، کراچی 1971۔ 43 طفیل احمد منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، دہلی 1945۔ 44 چودھری ظفر علی خان، تحدیث نعمت، ڈھاکہ 1971۔ 45 عاشق حسین بٹالوی، اقبال کے آخری دو سال، اقبال اکیڈمی، لاہور 1969۔ 46 عاشق حسین بٹالوی، چند یادیں، چند تاثرات، آئینہ ادب، لاہور 1970۔ 47 عاشق حسین بٹالوی، ہماری قومی جد و جہد، البیان، لاہور 1969۔ 48 مولوی عبدالحق، چند ہم اثر، کراچی 1969۔ 49 عبدالسلام خورشید، صحافت پاکستان و ہند میں، لاہور 1963۔ 50 عبدالغفار قاضی، حیات اجمل، علی گڑھ 1950۔ 51 عبدالمجید سالک، سرگزشت، لاہور 1963۔ 52 عبدالواحد قریشی، تاریخی فیصلہ، کراچی 1976۔ 53 عبید اللہ خان، مقالات یوم شبلی، لاہور 1961. 54 عتیق احمد صدیقی، سر سید احمد خان، ایک سیاسی مطالعہ، دہلی 1977. 55 عطا اللہ شیخ، اقبال نامہ حصہ اول، لاہور. 56 غلام رسول مہر، تبرکات آزاد، لاہور. 57 فرمان فتح پوری، اردو ہندی تنازع، اسلام آباد 1976. 58 فرید الحق، جہان دیگر، کراچی 1983. 59 محبوب رضوی، تاریخ دارالعلوم دیوبند، دیوبند 1977. 60 مجید ملک، خرمن جاں، کراچی 2003. 61 محمد احمد، اقبال کا سیاسی کارنامہ، لاہور 1952. 62 محمد امین زبیری، تذکرہ سر سید، لاہور. 63 محمد امین زبیری، تذکرہ وقار، آگرہ 1928. 64 محمد امین زبیری، حیات محسن، علی گڑھ 1934. 65 محمد امین زبیری، سیاست ملیہ، آگرہ 1941. 66 محمد امین زبیری، ضیاء حیات، کراچی. 67 محمد امین زبیری، مکاتیب وقار الملک و محسن الملک، آگرہ. 68 محمد حسینی، سیرت محمد علی مونگری، ندوۃ العلماء، لکھنؤ 1964. 69 محمد سرور، مسلم اور غیر مسلم حکومت، لاہور 1947. 70 میاں محمد شفیع، 1857، مکتبہ جدید، لاہور 1957. 71 سر محمد یامین، نامہ اعمال، آئینہ ادب، لاہور 1970. 72 مختار مسعود، آواز دوست، فیروز سنز، لاہور 1973. 73 سید نور احمد، مارشل لاء سے مارشل لاء تک، لاہور 1965. 74 پنڈت جواہر لال نہرو، میری کہانی، جلد دوم، جامعہ ملیہ، دہلی. 75 فقیر سید وحید الدین، روزگار فقیر، حصہ اول، لائن پریس، لاہور 1963. 76 یوسف حسین خان، یادوں کی دنیا، اعظم گڑھ 1967. اخبارات روزنامہ انقلاب لاہور، روزنامہ نوائے وقت لاہور، روزنامہ رنجیت لاہور، ہفت روزہ اخبار جہاں کراچی، ہفت روزہ زندگی لاہور. انگلش بکس، نمبر 1 عبدالحمید، مسلم سیپریٹزم ان انڈیا، لاہور 1967. نمبر 2 عبدالوحید خان، انڈیا ونز فریڈم، دا ادر سائڈ، کراچی 1961. 3 افضال اقبال، لائف اینڈ ٹائمز آف محمد علی، لاہور 1974. نمبر 4 احمد سعید، دا ایسٹرن ٹائمز آن قائد اعظم، اسلام آباد 1983. 5 جی الانا، قائد اعظم، دا اسٹوری آف اے نیشن، کراچی 1967. بی آر امبیڈکر، پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا، لاہور. ابوالکلام آزاد، انڈیا ونز فریڈم، کلکٹا 1959. 8 عظیم حسین، فضل حسین، اے پولیٹیکل بایوگرافی، بامبے 1946. 9 کے عزیز، بریٹن اینڈ مسلم انڈیا، لنڈن 1963. کے عزیز، پریلیوڈ ٹو پاکستان، لاہور. کے عزیز، دا آل پارٹیز مسلم کانفرنس، کراچی 1972. نمبر 12 کے عزیز، دا میکنگ آف پاکستان، لنڈن 1967. 13 ایس آر بخشی، سائمن کمیشن اینڈ انڈین نیشنلزم، دہلی 1977. 14 ایس کے بھٹناگر، ہسٹری آف دا ایم اے او کالج، علی گڑھ، لاہور. 15 اے ایچ بخاری، کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان، لاہور 1964. 16 بریچر مائیکل، نہرو اے پولیٹیکل بایوگرافی، لنڈن 1959. 17 جی ڈبلو چودھری، ڈیموکریسی ان پاکستان، ڈھاکہ 1963. 18 مسز کھوپلینڈ، اے لیڈی اسکیپس فرام گوالیار، لنڈن 1859. 19 آر کھوپلینڈ، انڈین پالیٹکس، لنڈن 1943. 20 احمد حسن دانی، پروسیڈنگس آف ہسٹری آف کانگریس، اسلام آباد 1975. 21 ایم این داس، انڈیا انڈر منٹو اینڈ مورلے، लंदन 1964। 22 एडवर्ड्स माइकल द रेड सी लंदन 1973। 23 लुइस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बॉम्बे 1951। 24 रूपर्ट फर्नियक्स मैसेकर एट अमृतसर लंदन 1963। 25 पी ग्रेफिट्स The British Impact on India, London 1953. 26. Peter Hardy, The Muslims of British India, 1973, Karachi. 27. History of the Freedom Movement, Pakistan Historical Society, Karachi. 28. H. V. Hudson, The Great Divide, Karachi 1969. 29. Akram Ali Malik, Muslim League Session and Lahore Resolution, Islamabad. 30. Indian Poetry Registry, 1927. 31. Jahanara Shahnawaz, Father and Daughter, Lahore, 1971. 32. M.S. Jain, The Aligarh Movement, Karachi, 1979. 33. Jamaluddin Ahmed, Speeches and Writings of Mr. Jinnah, Lahore, 1960. 34. Ellen Campbell Johnson, Mission with Mountbatten, London, 1972. 35. Kaniz Yunus, Pakistan Revolution, Revital. 36. Khalid bin Said, Pakistan, The Formative Phase, Karachi, 1960. 37. Kripal Singh, The Partition of the Punjab, Patiala, 1972. 38. Mir Layak Ali, Tragedy of Hyderabad, Karachi, 1962. 39. Meher Chand Mahajan, Looking Back, Bombay, 1963. 40. Nicholas Mansrigg, The Transfer of Power, 1942-47, London, 1983. 41. Masooma Hassan, Pakistan in a Changing World, Karachi, 1978. 42. Mathiur Rahman, From Consultation to Confrontation, London. 43. V.P. Menon, The Transfer of Power in India, Madras, 1957. 44. R. Thomas Metcalf, The Aftermath of Revolt India, 1857-70, Preston, 1965. 45. Chaudhry Muhammad Ali, The Emergence of Pakistan, Colombia. 46. Muhammad Aslam, The Making of Pakistan Resolution, Karachi, 2001. 47. Muhammad Munir, From Jinnah to Zia, Lahore, 1980. 48. M.K.U. Mullah, The New Province of Eastern Bengal and Assam, Bangladesh, 1981. 49. Pendril Moon, Divide and Quit, London, 1962. 50. R.J. Moore, Escape from Empire, Oxford, 1983. 51. R.J. Moore, The Crisis of Indian Unity, Oxford, 1974. 52. Leonard Mosley, The Last Days of the British Raj, London, 1961. 53. Murshid Hassan, A Nationalism Conscience, M.A. Ansari, The Congress and the Raj, Delhi, 1987. 54. Mushirul Hassan, Nationalism and Communal Politics in India, Delhi, 1979. 55. Nanda B.R. Gokhale, The Indian Moderates and the British Raj, Delhi, 1977. 56. C. Chaudhry Nirand, The Autobiography of an Unknown Indian, London, 1951. 57. C.H. Phillips, The Partition of India, Politics and Policies and Perspectives, 1935-1947, London, 1970. 58. S. Sharifuddin Birzada, Foundations of Pakistan, Karachi, 1970. 59. Qaid-e-Azam, Speeches as Governor General, Karachi. 60. Ishtiaq Hussain Qureshi, The Struggle of Pakistan, Karachi, 1965. 61. Rafiq Afzal, Selected Speeches and Statements of Qaid-e-Azam, Lahore, 1973. 62. A. B. Rajput, Muslim League Yesterday and Today, Lahore, 1948. 63. A. A. Rawulf, Meet Mr. Jinnah, Lahore, 1945. 64. Resolutions of द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिल्ली. 65. फ्रांसिस रॉबिन्सन, सेपरेटिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स, कैम्ब्रिज 1974. 66. कंवर सेन, रेमिनेंसेस ऑफ एन इंजीनियर, न्यू दिल्ली 1978. 67. मतलूबुल हसन सैयद, मोहम्मद अली जिना अ पॉलिटिकल स्टडी, कराची 1970. 68. सरदार अली खान, इंडिया ऑफ टुडे, बॉम्बे 1907. 69. शीला सेन, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल, दिल्ली 1976. 70. चमन लाल सितलवार, रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, बॉम्बे 1946. 71. शाह मोहम्मद, सर सैयद अहमद खान अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, लाहौर 1976. 72. शान मोहम्मद, द इंडियन मुस्लिम्स अ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, मेरठ 1981. 73. लतीफ़ अहमद शेरवानी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन टू पाकिस्तान, कराची 1969. 74. सिकंदर हयात, एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, इस्लामाबाद. 75. आइन स्टीफंस, पाकिस्तान, लंदन 1963. 76. सूफिया अहमद, मुस्लिम कम्युनिटी इन बंगाल, 1884-1912, ढाका 1974. 77. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, अक्टूबर टू दिसंबर 1929. 78. द पार्टीशन ऑफ द पंजाब, 1947, एनडीसी, लाहौर 1983. 79. त्रिपाठी, आर मेल्स, द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज, कैलकाटा 1967. 80. उमा कौरा, Muslims and Indians Nationalism, Delhi 1977. 81. Wahid Ahmed, Jinnah Urban Correspondence, Lahore 1969. 82. Wahid Ahmed, The Nation's Voice, Karachi 1992. 83. S. Razi Vasti, Lord Montu and the Indian Nationalist Movement, Oxford 1964. 84. Wooden Burn, William Allen Hume, London 1912. 185. Stanley Wolper, Jinnah of Pakistan. 86. Yusuf Abbasi, Muslim Politics and Leadership in South Asia, Islamabad 1981. 87. Zed Zedi, Jinnah Papers, Islamabad 2008. 88. Zeba Zubair, From Unity to Mountbatten, London 1996.
यहाँ पर इस किताब का इख्तिताम होता है. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.asfa.org پر رابطہ کریں. لبابہ حیدر کو اجازت دیں. آپ سے انشاءاللہ پھر کسی کتاب کے سلسلے میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.